سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقینا راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد، نہ رشتہ داری اور نہ اپنی اولاد. یفصل بینکم، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. اور انسان دنیا میں انہی کی خاطر غلط کام کرتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن یہی سب سے بڑے بے وفا نکلیں گے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم کی مثال دی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑ اس معنی میں نہیں کہ قطع تعلق ہی کر لی تھی، یعنی جہاں کہیں اللہ کی خاطر کسی کو چھوڑنے کا وقت آیا، خواہ باپ ہو یا اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا ہو، وہ فوراً حاضر ہو گئے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، اپنی برادری سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ دعا تھی، ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر. اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے، یعنی صحابہ کرام اور اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی، جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں، نہ محبت نہ نفرت. اس لیے احبب حبیبك حونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. اپنے دوست کو تھوڑا تھوڑا چاہو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے. اور اسی طرح اپنے دشمن کو تھوڑی تھوڑی دشمنی رکھو، یعنی اعتدال میں رہ کے کرو، ہو سکتا ہے ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے. تو بنیادی طور پر کیا بتانا مقصود ہے کہ انسان کے ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے کہ کسی چیز پر اس کو بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی. یعنی صرف کسی کا کافر ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ تم اس سے نفرت شروع کر دو اور اس سے جنگ شروع کر دو. نہیں، نیکی اور انصاف ہر انسان کے ساتھ، خواہ کوئی کفر پر بھی ہو، جب تک کہ وہ اسلام کو نقصان نہ دے. اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملوں میں جنگ کی ہے. اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو. ایسا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو بعد میں مکہ میں جو عورتیں مسلمان ہوتی وہ بسا اوقات تنہا ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی، تو اس سے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی عورت بظاہر ایمان کا اظہار کر کے جاسوسی کرنے کو نہ آ گئی. تو کیا فرمایا؟ فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال کرو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. اور ویسے بھی ایک صلح حدیبیہ میں شرط یہ تھی کہ جو بھی وہاں سے مرد ہجرت کر کے آئے گا مدینہ تو اسے واپس لوٹایا جائے گا. اب یہ ہو کہ کچھ عورتیں آنے لگی تو انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں واپس کی جائیں. کہا گیا کہ نہیں، اس معاہدے کے الفاظ میں عورت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، لہذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. یہاں قرآن نے بھی اس کی تائید کی. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو. عورتوں کو نہیں جانا، لیکن انہوں نے جو مہر دیے تھے ان عورتوں سے شادی کرتے ہوئے وہ مہر ان کو لوٹا دو. انصاف کی بات ہے نا، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی. کیونکہ بسا اوقات عورت ابارٹ کر کے بچے کو اپنے ہی بچے کی قاتل ہو جاتی ہے. اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو. یہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت پر بہتان نہ لگائے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کسی اور مرد سے ہے اس کے شوہر کے علاوہ، اور اس قصے کو گھر کے پھیلائے نہیں. دوسرا معنی یہ کہ عورت بچہ کسی اور کا جنے اور شوہر کو یہ یقین دلائے کہ یہ تمہارا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. وہ کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو. بیعت میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. مثلا یہ کہ اپنے گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، یعنی پچھلے جو گناہ ہو چکے ان کی معافی کے لیے بخشش کی دعا مانگو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون چین سے نہیں بیٹھے ہوئے، گھوم رہے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہے ہیں. تسبیح کا لفظ معنی ہوتا ہے تیزی سے گھومنا، یعنی اللہ کا حکم بجا لانے میں جلدی کرنا، صرف زبان کی گردش نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کی کچھ خاص امتیازی علامات ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک کہ وہ قول اور عمل میں مطابقت رکھتے ہیں. مومن کی خوبی یہ ہے کہ جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے، اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے. کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ کی نگاہ میں نہایت مبغوث ہیں۔ جو شخص ایسے اخلاقی عیب میں مبتلا ہو، اس کی زبان سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کیسے زیب دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار صفات ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت، جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب لڑے تو اخلاق اور دیانت کی حدیں توڑ دے۔ کسی انسان کی اصلیت لڑائی کے موقع پر ہی کھلتی کہ غصے کے عالم میں وہ کیسا ہوتا ہے، یعنی جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو کیا زبان بولتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے، حرام ہے، نافرمانی کا کام ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ بد اخلاقی اتنی عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح روانی سے گالیاں بعض اوقات بولتے ہیں کہ گویا یہ چنے چبا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے عیب جو ہیں، ان سے نجات حاصل کر کے مسلمانوں کو اتنا مضبوط کردار کا حامل بنا دیا گیا تھا کہ جب ایمان اور کفر کی کشمکش کا وقت آئے تو یہ مضبوط کردار کے لوگ باہم لڑنے جھگڑنے کی بجائے ایک مضبوط دیوار بن جائیں۔ اور بنیان و مرصوص رس کہتے ہیں چند چیزوں کو باہم اس طرح ملانا کہ یک جا ہو جائیں، جیسے اینٹیں جوڑ کر اس کے اوپر پلستر کر دیا جائے، یعنی باہم مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق اور اپنے مقصد کا ایسا عشق ہو کہ جو ان کے اندر سرفروشی اور جاں بازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے۔ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، لڑ جھگڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوں، وہ بھلا کسی شر کا مقابلہ کیا کریں گے کہ شر ان کے اپنے ہی اندر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبين۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس سے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کہ ان کی کتاب میں اور ان کی زبان سے آپ کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور ان کی کتاب میں آپ کا نام احمد لکھا ہوا۔ اگر فاعل سے مبالغہ کشیدہ ہو تو معنی ہوگا سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور اگر مفعول سے مبالغہ ہو تو وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد ہی نہیں، احمد بھی تھا، مگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا، یہ تو سری دھوکا ہے، بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے اور اللہ کے کلام کو نبی کا اپنا لکھا ہوا کلام کہے، حالانکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ منہ کی پھونکیں کیا ہیں؟ باتیں، پروپیگنڈا، کیونکہ جب انسان بولتا ہے تو منہ سے یعنی ریز نکلتی ہیں جو ہوا کی لہروں میں شامل ہو جاتی ہیں اور دوسرے کے کان پہ جا کے ٹکراتی ہیں۔ تو یہ جو اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ کہ یہ صرف پھونکے ہیں جو ایک چراغ کو بجھانے کے لیے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پھیلا کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، ہاں کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. جو لوگ تجارت میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ یہ آیات غور سے سنیں. ایک دنیا کی تجارت ہے اور ایک آخرت کی تجارت، وہ تجارت جو انسان کو عذاب علیم سے بچانے والی ہے. کیا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، اور ایمان لا کے کیا کرو؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. بأموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم علم ہی نہیں رکھتے، اور رکھتے بھی ہیں تو اس پر یقین نہیں رکھتے، لہذا اس تجارت کے لیے وقت ہی نہیں پاتے. یہاں پر ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے. جہد کہتے ہیں کوشش کو، اٹموسٹ کوشش، سٹرگل جو اپنے کسی مقصد کے لیے کی جائے. یہاں مقصد کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا راستہ، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت، اور اس کو پھیلانے کے لیے کیا کرو؟ مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ. اور اس کے لیے 10%, 20% نہیں، اس سے زیادہ کا منافع. دنیا میں اگر کوئی بھی اشتہار آ جائے کہ فلاں جگہ انویسٹ کرو جہاں یقینی طور پر 20% منافع ہوگا، تو بہت سے لوگ اپنے مال جمع کرائیں اور زیور بھی بیچ بیچ کے اور جو کچھ بھی ہو فوراً بھاگ پڑیں، جبکہ یقین بھی نہیں ہوتا. یہ بھی ہو سکتا کہ فراڈ ہو جائے، دھوکے کا بھی امکان ہوتا ہے. اور جو کچھ ملے بھی، اگر دھوکا نہ بھی ہو، یقینی بات ہو، مل بھی جائے 20%، تو وہ بھی دنیا میں استعمال ہو جاتا ہے نا. اور سارا اگر نہ ہو تو یہی چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف 70 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ منافع کی یقین دہانی ہے. کیونکہ فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والوں کی مثال سورۃ البقرہ میں کیا دی گئی؟ ایک دانے کی طرح جس سے 700 دانے بن جائیں، اور وعدہ کرنے والا بھی سب سے سچا، کوئی دھوکے کا امکان نہیں. اور نفع اس وقت ملے گا جب ہم سخت مصیبت اور ضرورت کے عالم میں ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، کبھی چھنے گا نہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس دنیا میں بھی برکت اور خوشحالی لاتا ہے. بھلا وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، انتہائی کریم اور غنی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کو قرض دینے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی نہ کرے؟ وہ رب یہاں بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے، اور اس طرح دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی ہم تو جب کسی کو دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ لو، پتہ چل گیا. لینے دینے والے کو بھی پتہ ہے، لینے والے کو بھی چل گیا، اور ادھر ادھر سے دیکھنے والوں کو بھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں دیتے. جب کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے، اس کا ہاتھ نہیں نظر آتا، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے نعمت آپ کے پاس. وہ دکھاوا نہیں کرتا، کوئی اور بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ آپ ہی تک پہنچتی ہے. ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی عیش و آرام کے لیے، عارضی مستقبل کے لیے کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. چھوٹی سے بچوں کو ضرورت ہے، تڑپ اٹھ کے اچھا یہ چاہیے، ہر قیمت سے پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کے اندر کوئی احساس کمتری نہ رہ جائے، یہ دوسروں سے آگے نظر آئیں. حالانکہ صرف مال سے بچے آگے نہیں ہوا کرتے، بلکہ بعض اوقات بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے. آگے بڑھنے والی چیزیں کردار اور علم ہے. ایک شوہر اپنی بیوی پر، بچوں پر، رشتے داروں پر، ذاتی زندگی پر کتنے خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں. شاپنگ کا شوق اگر دیکھنا ہو تو آج کل راتوں کو دیکھیے، خرچ ہی کرنے جاتے ہیں نا سب. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لا کے پتہ نہیں استعمال بھی ہوں گی کہ نہیں، لیکن ایک رونق میلا ہے، خوشی خوشی خرچ ہو رہا ہے. اس کے برعکس رمضان ہی کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ہم اپنے دل کو پوچھیں کیا آج کل ہم اپنی عید کی تیاریوں میں جس طرح خرچ کر رہے ہیں یا خرچ کرنا چاہتے ہیں، کیا اسی طرح ہم ان بندوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں؟ ان کے اندر، ان کے سینے میں بھی دل ہے، حسرتیں ہیں، خواہشات ہیں، لیکن ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ عید کے لیے نیا کپڑا نہیں بنا سکتے، وہ میٹھا نہیں کھا سکیں گے، ان کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی زندگیاں تلخ ہو کے رہ چکی ہیں، ان کے پاس پڑھنے کو سکول نہیں ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ان کے لیے خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے اپنے لیے جوتا خریدتے ہوئے بھی ہوتی، یعنی ایک جوتا بھی اپنے لیے خریدے تو خوشی سے خریدتے، لیکن جنت کمانے کے لیے خوشی سے نہیں، دل کی گھٹن سے پیسے نکل، اچھا چلو کچھ کر دیتے ہیں صدقہ کو بلا چل جائے گی، وہ بھی پھر اپنا سوچتے ہیں، کسی کی خیرخواہی کم ہوتی ہے اپنا سوچتے ہیں، پھر کوئی بات نہیں سوچے اپنا بھی، لیکن صرف اپنا نہیں اوروں کا بھی، ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے اپنے آس پاس آگے پیچھے نگاہ دوڑائے، اپنے رشتے داروں میں کون ہے ضرورت مند، اور اس سے پہلے کہ وہ ہم سے ہاتھ پھیلا کے مانگے ہم خود ان کی ضروریات پوری کریں، ہم ان کی پریشانیاں دور کریں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اسی طرح فی سبیل اللہ میں دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت بھی آتی ہے، اس راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، جب دین کی تعلیم عام ہوگی لوگوں کو سمجھ آئے گی تو دوسروں کے حقوق ادا ہوں گے، معاشرے میں امن امان قائم ہوگا، لوگ جب چھپ کے بھی خدا سے ڈریں گے تو غلط کام نہیں کریں گے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے علم والے بندے ہی، لہذا اس راستے پہ خرچ کرنا یہ نفع کا سودا ہے، اور صرف مان نہیں جان بھی دینے والے، اور نفس کا لفظ یہاں آیا ہے، نفس کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں صرف روح نہیں انسان کی کہ روح اپنی قربان کر دے، نفس سے مراد انسان کی اپنی ذات، انا، اس کی دلچسپیاں، شوق، خوشیاں، اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، نتیجہ کیا ہوگا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اچھے اچھے عمدہ گھر مل جائیں گے ہمیشہ کے باغات میں، وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی کوئی انسان تمنا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہاتھ سے ہاتھ دھر کے نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح، وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار، معلوم نہیں آپ نے کیا کہا، اور حواریوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے، یہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنا مددگار کہہ رہے ہیں، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، مراد اس سے کیا ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، وہ دین جو پھیلنے ہی کے لیے آیا ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے بھیجا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دوسرے طریقہ ہائے زندگی پر غالب کر دے، اس دین کو پھیلانے والوں کو اللہ نے اپنا مددگار کہا، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ وہ سودا ہے، یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی